سورة الرعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرعد. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. ألف لام ميم را. یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، سچ ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ نہیں مان رہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، اتنی بڑی طاقت ہے اس کی. پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، ہر چیز کا ایک اینڈ، ہمیشہ کے لیے نہیں. اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر کر رہا ہے. امیجن کیجئے، یہ ستارے، سیارے اور سورج کا آنا اور جانا اور چاند کی گھٹتی بڑھتی تاریخیں، یہ سب انتظام، کنٹرول صرف اس کے ہاتھ میں ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی. اس صورت کو سمجھنے کے لیے امیجنیشن سے کام لینا ہو، جس چیز کا ذکر آئے اس کی تصویر ذہن میں لے آئیں اور انجوائے کریں. وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اور دیکھو، زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں، الگ الگ قسم کی زمینیں ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں، کہیں پتھریلی، کہیں نرم، زرخیز، شاداب. انگور کے باغ کبھی دیکھا ہے؟ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا، اور جب اس پہ پھل آیا وہ تو پوری اوپر باڑ ہوتی ہے، چھت بنی ہوئی ہوتی ہے گرین، اور اس کے اندر سے گچھے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں. شینڈلیئر آپ کی کیا خوبصورت ہے، جو اللہ کے لگائے ہوئے انگوروں کے گچھے جو لٹکتے ہوئے پوری چھت سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، وہ دور دور تک لہلہاتی ہوئی کھجور کے درخت ہیں، عالی شان، ایلیگنٹ، جن میں سے کچھ اکہرے سنگل سٹیم ہے ان کا، اور کچھ دوہرے، ایک بیج سے دو دو نکل رہے ہیں. سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں. جیسے بندوں میں سے بندے، جیسے زمینیں مختلف، جیسے پھل مختلف، جیسے ذائقے مختلف، اسی طرح بندے سارے کھاتے اللہ کا رزق ہیں، لیکن اخلاق ساروں کے فرق ہیں. کوئی میٹھا اور کوئی کڑوا ہے، کوئی کیئرنگ ہے اور کوئی بد اخلاق. مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر. تو جب انسان کم تر پہ راضی ہو جاتا ہے، اسفل کی طرف چلا جاتا ہے، تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس میں غذا بھی ہے، نیوٹریشن بھی ہے، اس میں کلرز بھی ہیں، اس میں خوبصورتی بھی ہے، اس میں دل کی ٹھنڈک بھی ہے، اس میں لطف بھی ہے، اور اس میں اخلاقی سبق بھی بہت سے ہیں، ان میں غور کرنا چاہیے۔ صرف ان کی چاٹ بنا کے کھانا ہی نہ سیکھیں بلکہ ان کی اصل پر غور بھی فرمائیں۔ ان فی ذلک لآیات لقومی یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، عقل استعمال کرے، صرف زبان کے ذائقے کے پیچھے نہ جائے۔ وہ ان تعجب فعجب قولہم، اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ ہے حیرانی کی بات، یہ لوگ یوں سوچتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توک پڑے ہوئے ہیں، جھک کے دیتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ گویا آخرت کا انکار اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار، یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے چشم پوشی سے کام لیتا رہتا ہے۔ لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیے رکھتا ہے، تو ہمارے اندر بھی ایسا اخلاق ہونا چاہیے کہ لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود چشم پوشی سے کام لیں، عیب دیکھ کے بھی یوں محسوس کرا ہے نہیں پتا ہم کو۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے، یعنی جب انسان نہیں سیدھے ہوتے تو پھر پکڑ بھی شدید ہوگی، وہ اس مہلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، یہ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ یعنی آپ ان کو سکھاتے جائیں، سمجھاتے جائیں، باقی معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، کون پریگننٹ ہے اور اس میں کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، سب اس کے علم ہے۔ ڈاکٹر تو آلے لگا 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 کے سکین کر کر کے کالی تصویریں دیکھتے ہیں، لیکن اس کو اندر باہر کی ایک ایک چیز کی خبر ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، اس لیے وہ بیٹے اور بیٹیاں نر اور مادہ پیدا کرتا رہتا ہے، اور کبھی حاملہ کر کے بھی مرا ہوا بچہ دیتا ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب برابر ہے، اندھیرا روشنی سب برابر، اس کا علم بہت زبردست۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے، نگران ساتھ ساتھ ہیں جو اس کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، وہ سنبھالتے بھی ہیں، ہمیں گرنے سے بچاتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی لکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات درست ہوں تو خود کو بدلیں، افراد کے لیے بھی یہی اصول ہے اور اقوام کے لیے بھی یہی۔ اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا، پھر بندے کام نہیں آتے۔ وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں، ڈر آتا ہے اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اور اس کی حمد کے ساتھ، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، یعنی گرجتے بادل بھی اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، کیا تم نہ کرو گے؟ اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور ہماری تسبیح کب ہوتی، کتنی ہوتی؟ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یک ان پہ عذاب آ جاتا ہے اوپر سے۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے، لہو دعوت الحق۔ رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے, کوئی جواب نہیں دیتے, ناٹ اویلیبل. جیسے آپ کال کرتے ہیں نا اور دوسری طرف کوئی نہیں اٹھاتا تو آپریٹر کیا کہتا ہے, ناٹ اویلیبل, یا نمبر رانگ ہے یا آگے بندہ کوئی نہیں. اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر انسان کسی اور کو, کسی بت کو, کسی جانور کو, کسی قبر میں پڑے ہوئے انسان کو, کسی کو بھی پکارتا ہے, وہ کوئی جواب نہیں دیتے, ان کو تو سنائی بھی نہیں دیتا, اور اگر سنے بھی تو وہ کچھ کر نہیں سکتے. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا. مثلا پانی کی نہر بہ رہی ہے اور آپ ہاتھ کر کے اسے اشارہ کرتے ہیں پانی ادھر آؤ میرے منہ میں, تو نہیں آ سکتا. یا یہ کہ ہاتھ پھیلا کر اس پہ پانی لے کے منہ کی طرف لائے, سارا ہی گر جائے گا, بیکار ایفرٹ, سارا دن بیٹھے رہے لگے رہے, ایک گلاس بھریں گے تو پی لیں گے لیکن اگر ہاتھ میں اٹھا اٹھا کے لائیں گے کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں, ان کی بھی دعاؤں کے نتیجے میں کچھ ان کے ہاتھ نہیں آتا مگر ایک تیر بے ہدف. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعاً اور کرہاً سجدہ کر رہی ہے, اس کے آگے جھکی ہوئی ہے, اس کی بات بجا لاتی. سجدہ جو ہوتا ہے نا, وہ صرف ایک فزیکل پوسچر کا نام نہیں بلکہ یہ سمبل ہے اس بات کا کہ اللہ ہم تیری بات مانتے, تیری اطاعت کرتے, تیرے آگے جھکتے ہیں, اپنے عقل کو, اپنے سر کو, اپنے وجود کو, اپنی سارے جسم کو تیرے آگے جھکاتے ہیں, فلی سرنڈر کرتے ہیں تیرے آگے کہ ہم تجھے بڑا مانتے ہیں اور تیری ہی اطاعت کرتے ہیں. تو کائنات کی ہر چیز لگی ہوئی اپنے کام میں لیکن وہ اللہ کے آگے جھکی ہوئی. اگر آپ دیکھیں درخت, بلڈنگز, کوئی بھی چیز, تو جب سورج نکلتا ہے نا تو اس کے سائے دائیں گرتا ہے بائیں گرتا ہے, خود کچھ چیزوں خود جھکی ہوئی ہیں, اور جو خود نہیں جھک سکتی اللہ نے کسی مسئلے سے ان کو ایک جگہ قائم رکھا تو ان کے سائے ایک طرح سے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو فزیکلی بھی ان کا سجدہ ہے اور اطاعت کا سجدہ بھی ہے. اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون, من رب السماوات والارض, کن سے پوچھیں گے آپ؟ اپنے بچوں سے پوچھیں, اپنے نان مسلم فرینڈ سے پوچھیں, دعوی کے وقت پوچھیں, من رب السماوات والارض. اور رب کا معنی بس آپ کو آنا چاہیے, خالق, مالک, مدبر. کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ یعنی علم اور جہالت ایک جیسی ہوتی؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پہ تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ ہے میرا گارڈن, آئیے ذرا اس میں آپ کو دکھاتی ہوں, یہ درخت اللہ نے پیدا کیا اور یہ فلاں بت نے پیدا کیا؟ اگر کوئی ایسا کہے بھی تو بالکل نان سینس. کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے, سب پر غالب ہے. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, بارش, اور ہر طرف ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر نکل چلے. پانی برستا ہے اور زمین پر نہریں جاری ہو جاتی, ندی نالے دریا ہر ایک کے اندر پانی زیادہ ہو جاتا ہے. آج کل تو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پہ جھاگ بھی آ گئی, کیونکہ تیز جب پانی آتا ہے تو اس کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے پانی کے اوپر جھاگ بن جاتی, اور ایسی ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں, ابالتے ہیں اس کو پگھلا کر, تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی. جیسے اگر آپ نے کبھی گڑ ابالا ہو تو اوپر جھاگ آ جاتی, گوشت کے اوپر بھی آ جاتی. پھر کیا ہوا کہ اس علم کے مسلسل آنے سے ہمارے اندر ایک طرح سے پانی جب بہہ نکلا تو اس میں ایک جھاگ بھی آ گئی. جھاگ وہ کیا تھی؟ غلط خیالات, اوہام اور غلط نظریات کی, اور آہستہ آہستہ وہ جھاگ ختم ہو گیا اور خالص دین, پیور فارم آف اسلام باقی ٹھہر گیا, اور وہ فائدے کا ہے, خود بھی اٹھا رہے ہیں, دوسروں کو بھی پہنچا رہے ہیں. اسی طرح بعض اوقات علم سے نہیں, انسان حالات اور مشقت اور تکلیفوں میں پڑھ کر بہت کچھ سیکھتا ہے. پچھلی صورت میں آپ نے دیکھا نا, ایک وحی کا علم ہے اور دوسرا حالات سے سیکھا ہوا علم, مشقتوں کا علم. تو اسی طرح ایک آسمان سے بارش علم, اور دوسری طرف سونا چاندی جو پگھل رہا ہے تپش حالات کی. اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان جب بہت ٹھوکریں کھاتا ہے تو اس کو کھرا کھوٹا الگ الگ نظر آنے لگتا ہے. جھاگ جو ہے وہ, اس کی جھاگ بھی اور اس کے اوپر بھی کباڑ جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے, اور جو اصل خالص پیور میٹل دھات رہ جاتی اس سے بہت سی نفع مند چیزیں بنتی. تو بات یہ ہے کہ علم دین ہو یا علم دنیا, پہلے کو آپ علم دین لے لیں, دوسرے کو علم دنیا لے لیں, ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں. علم دین ہو یا علم دنیا, آپ سونا بنا رہے ہو یا آپ علم حاصل کر رہے ہو, دونوں میں ہی مشقت ہے. اور جتنا جتنا آپ اس میں کوشش کریں گے اتنی روشنی آپ کو ملے گی, کھرا کھوٹا الگ ہو جائے گا, فائدہ مند چیز آپ کے پاس رہ جائے گی. جتنا خالص سونا ہوگا, جتنی خالص چیز ہوگی اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی. اما ما ينفع الناس فينفعهم في الارض, وہ زمین میں باقی رہے گی, اس کے بنانے والوں کے نام بھی باقی رہتے ہیں, کون سی چیز کس نے ایجاد کی تھی, کس نے بنائی تھی. اور اسی طرح جو لوگ خالص پیور اللہ کے دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں اور حقیقت میں انسانیت کے فائدے کے ہوتے ہیں, ان کا نام بھی باقی رہتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ ایک اصول ہے کائنات کا. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, زمین میں قرار صرف اس چیز کو ہے جو فائدہ مند ہوتی ہے. ہر بیکار چیز اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے, ڈسکارڈ کر دی جاتی ہے, جلا دی جاتی ہے. اس کو اب اپنے اوپر لیں, اپنے آپ سے پوچھیں, کیا ہم اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے فائدے کے ہیں؟ کیا ہم اس زمین پر صرف فائدے سمیٹنے والے, حقوق لینے والے, فائدے اٹھانے والے ہیں, یا کسی کو دینے والے بھی ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملے, آپ دینے والے بن جائیں. جو دیتا ہے لازماً اس کو ملتا ہے. آپ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں, اللہ دوسری طرف سے بندوبست کر دیتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, بغیر لالچ کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے, اس کو بھی پہنچائے جو آپ کا فائدہ کرتا ہے, اس کو بھی پہنچائے جو آپ کا فائدہ نہیں کرتا. اس میں ڈسکریمنیشن نہیں کر کے, اس کے ساتھ میں اچھا کروں گا, اس کے ساتھ میں ایسا ویسا کروں گا, نہیں. نفع پہنچائے, نفع دیتے جائیں, کسی کو سلام, کسی کو اسمائل, کسی کا حال پوچھنا, کسی کی مدد کرنا, کسی کے کام آنا, کسی کے اوپر مال خرچ کرنا, کسی کے ساتھ کوئی جسمانی مشقت کر کے کوئی محنت کرنا, کسی کو کچھ سکھانا, کوئی تعلیم دینا, کسی کی تعلیم میں اس کی مدد کرنا, کچھ بھی جو صلاحیت اللہ نے آپ کو جہاں جو موقع دیا ہو, بس دینے والے بن جائیں. ہر وقت سوچیں کس کو کیا دوں, کیسے فائدہ پہنچاؤں, پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنا کچھ ملتا ہے جو آپ سنبھال نہ سکیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم انتظار میں رہتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہم بھی کر لیں گے. نہیں, آپ پہل کریں, خصوصاً ان کے ساتھ کریں جو آپ کو محروم کرتے ہیں. ایک تو غم, غصے, تکلیف, دکھ, وہ نکل جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کی مدد اس سے بھی زیادہ بہتر طور پر کرے گا. اب دیکھیں, عام طور پر جو قریبی رشتے ہوتے ہیں نا, ان میں کچھ نہ کچھ چپکلشیں چلتی رہتی قریبی لوگوں میں, اور پھر ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اس نے بھی تو میرے ساتھ یہ کیا تھا, میں اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا. نہیں, انہی کے ساتھ تو کرنا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کیا. یہی تو احسان ہے, جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا ان کے ساتھ تو ہم بدلہ کر رہے ہیں, عدل کر رہے ہیں. اگر نہ کریں گے تو ظلم کریں گے. دیکھیں, تین چیزیں ہوتی ہیں, ظلم, عدل اور احسان. ظلم کیا ہے؟ جو آپ کو دے رہا آپ اس کا حق نہیں دے رہے. عدل کیا ہے؟ وہ آپ کو دے رہا آپ اس کو دے رہے ہیں, بات برابر کی ہوگی. احسان کیا ہے؟ وہ آپ کو نہیں دے رہا اور آپ اس کو دے رہے ہیں. یا تو آپ ظالم ہیں یا عادل ہیں یا محسن ہیں, دیکھ لیجئے کہاں کھڑے ہیں آپ. اگر آپ محسن ہیں تو پھر یوسف علیہ السلام جیسا رستہ اختیار کیا آپ نے, اور ان کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. لیکن اگر آپ ظالم ہیں تو یاد رکھیے, ظلم ایسی مصیبت ہے جس کی سزا دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے. اللہ اس طرح مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنا, جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے. جو یہ بات مان لیں ان کو فائدہ پہنچے گا ہی پہنچے گا, اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا, اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں, تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیہ میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے, اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے, دونوں یکساں ہو جائے؟ جاننے والے اور نہ جاننے والے, دیکھنے والے اور اندھے برابر ہو جائے؟ نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں, اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں, اپنے وعدوں کو وفا کرتے ہیں, اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو, رشتوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا, انہیں برقرار رکھتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں.
ان حساب سے ڈر لگا رہتا ہے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں, صبر کا بدلہ اپنے رب سے چاہتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانی اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں, اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں, برے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. ہم دنیا میں بھی گھر چاہتے ہیں نا, ہمارا گھر ہو جس میں ہم سکون سے رہیں. دنیا میں تو ملے یا نہ ملے, لیکن آخرت کا بنا سکتے ہیں, تعمیر کر سکتے ہیں اس سارے مٹیریل کے ساتھ جس کا ذکر اس پچھلی آیت میں ہوا. جنات عدن, صبر کا بدلہ تو جنت ہی ہے, ہمیشہ کی جنتیں. یدخلونہا, وہ اس میں داخل ہوں گے, خود بھی اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو نیک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے, تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار, ہر طرف سے فرشتے آ کر سلام کر رہے ہوں گے, کتنی عزت اور کتنا بلند مقام. لیکن یہ سب کچھ صبر کی بدولت ہوگا. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر, فنعم عقب الدار, رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں, جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا, اور جو زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں, وہ لعنت کے مستحق ہیں, دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں, اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے, اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے, ناپ تول کے دیتا ہے. اللہ کی تقسیم, اللہ کی مرضی, اللہ کا فیصلہ. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں, حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے, کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری, کوئی اور معجزہ ہوتا. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مانا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. ہر پریشان حال کے لیے نسخہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے اور قرآن کو زیادہ تلاوت کرے. خبردار رہو, اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا, الذین آمنوا, جو ایمان لائے, وہ عمل الصالحات, اور نیک عمل کیے, طوبی لہم, خوشخبریاں ہیں ان کے لیے, خوش نصیب ہیں وہ, وحسن مآب, اور ان کے لیے اچھا انجام, اچھا انجام ایمان اور عمل صالح لانا, یہ ذریعہ اور سبب ہے باقی نیکیوں کی طرف اور اچھے انجام کی طرف جانے کا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی, تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے, اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہو وہی میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا, علیہ توکلت وإلیہ متاب, اسی پہ میرا بھروسہ, وہی میرا ملجا و ماوا. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے, یا زمین شک ہو جاتی, یا مردے قبر سے نکل کر بولنے لگتے. انسان اچنبھی چیزیں پسند کرتا ہے نا, تو اگر کوئی ایسا قرآن اترتا جس سے یہ سب کچھ ہوتا تو یہ مشکل تو نہیں تھا, بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے, اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دیتا, ورنہ تو لوگ نشانیاں دیکھ کے بھی ہدایت نہیں پاتے. اب دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اگر چار حصے کیے جائیں تو تین پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, اتنا نقصان ہے, 2 کروڑ لوگ گھروں سے باہر آ چکے, 2 کروڑ, چھوٹی تعداد نہیں, جن کے لیے 2 وقت کا کھانا مشکل ہو رہا ہے. ایسی ایسی جگہوں پہ گھرے ہوئے ہیں کہ جہاں سخت مشقت ہے, لیکن دوسری طرف اب بھی کچھ علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, سخت بے حسی ہے, اللہ کی طرف رجوع نہیں, توبہ نہیں, استغفار نہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان نشانی نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو اپنے سامنے پڑی ہوئی چیز بھی نظر نہیں آتی, اتنا بے حس ہو جاتا ہے, اتنا بے درد ہو جاتا ہے. نشانی دکھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو زبردستی ہدایت دے دیتا. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ آفات جو نازل ہوتی ہیں ان کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہو گیا اسی دور تک، پرانی قوموں تک، یہ آج بھی اور آج کے بعد بھی چلتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. اس لیے باقیوں کو بھی ڈرنا چاہیے. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی. پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کمائی پہ نظر رکھتا ہے کہ کون کر کیا رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے. اے نبی ان سے کہیے ذرا ان کے نام تو لو، وہ ہیں کون؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا؟ یعنی دنیا میں اس کو کس پتہ ہی نہیں کسی ایسے ہستی کا کہ جو خدا کے برابر ہے. یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی. وہ اپنے غلط کاموں کے پیچھے پھر بھی خوش ہیں، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے. پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو. خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہے اور اس کا سایہ لازوال. یہ انجام ہے تقوی والوں کا. دل کا عقب الذین اتقوا. اور منکرین کا انجام کیا ہے؟ اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کیا خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا اپنا رجوع بھی ہے. وَإِلَيْهِ مَآبِ. اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا. اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. ام الکتاب اسی کے پاس ہے. اور اے نبی، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا ہمارا کام ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ یعنی مکہ کی زمین سمٹ رہی ہے، مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں. یعنی ہر طرف اسی کا حکم ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ہم قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم. یہ ہر اس موقع پر کہ جب آپ کا مقابل آپ کی بات کو جھٹلائے، نہ مانے کہ ٹھیک ہے اللہ گواہ کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب. اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.